السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: إن الله تعالى يغار، وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. متفق عليه. آج یہ خطبے کا موضوع ہے غیرت مند انسان. غیرت کی خصلت اور یہ پیاری صفت، اس کی حقیقت کیا ہے؟ غیرت مند انسان کون ہوتا ہے؟ اور بے غیرتی کیا ہوتی ہے؟ اس خوبصورت خصلت سے متصف لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ اور جو ان کی ضد میں ہیں، جو غیرت سے دور ہیں، وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ اور ہم سب اپنا اگر محاسبہ کرتے ہیں غیرت کی حقیقت کو جاننے کے بعد، تو پھر ہم لوگ کہاں پہ ہیں؟ کیا غیرت مندوں کے ٹولے میں ہیں یا دوسرے لوگوں کے ساتھ ہیں؟ اس خوبصورت خصلت اور صفت کے تعلق سے چند اہم باتیں آج کے خطبے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس خصلت کے تعلق سے بات کروں، مسلمان کے عقیدے کے تعلق سے ایک اہم اور بنیادی بات بیان کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہر مسلمان اپنے عقیدے کو سمجھ لے کہ مسلمان کا صحیح عقیدہ کیا ہے. توحید کی تین قسمیں ہیں. ان تین قسموں میں سے توحید الاسماء والصفات بھی ایک قسم ہے. توحید کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا. کس چیز میں؟ ہر اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں اپنے بندوں پر. اور اللہ تعالیٰ کے حقوق جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں وہ تین قسم کے ہیں. ربوبیت کا حق ہے، الوہیت کا حق ہے، اور اسماء و صفات کا حق ہے. ربوبیت کہتے ہیں پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، زندگی موت کا مالک، مشکل کشا، حاجت روا، تدبیر کرنے والا. یہ صفات ہیں ربوبیت کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نے نہیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں. اور دوسری قسم ہے توحید الوہیت، یعنی توحید عبادت. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. جتنی بھی عبادات ہیں ان سارے عبادات کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. سارے عبادات کا حق صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. نماز عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، صدقات اور خیرات عبادات ہیں، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، اور ہم سب یہ جانتے ہیں ان سب چیزوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. ہم نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ صدقات اور خیرات صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے دیتے ہیں، روزہ اور حج صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو دوسری عبادات ہیں جن سے اکثر مسلمان غافل ہیں، جیسا کہ دعا ہے، پکار ہے، نظر و نیاز ہے، قربانی ہے، توکل ہے، ڈر ہے، امید ہے اور دیگر عبادات، جب ہم یہ کہتے کہ یہ سارے کے سارے عبادات ہیں تو پھر یہ اچھی طرح ہمیں جاننا چاہیے کہ ان سب کا حقدار، ان سارے عبادات کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ ہے کے لیے کوئی عبادت صرف کرنے کا نام ہے توحید عبادت. نماز اور دعا اور پکار میں کوئی فرق نہیں. جب نماز صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے پڑھی جاتی ہے تو پھر دعا بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگی جاتی ہے. اور تیسری قسم کی توحید، جو تیسرا حق ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر، وہ ہے توحید اسماء و صفات، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اپنے اسماء و صفات کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے پیارے نام ہیں، بس ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو. اسماء حسنى اور صفات علا، صفات الکمال صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اور جب ہم اسماء صفات کے تعلق سے بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں ایک بنیادی قاعدہ، اگر اس قاعدے کو ہم سمجھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ اسماء صفات کے باب میں کبھی کوئی مسلمان غلطی نہیں کرے گا. اور یہ قاعدہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ الشورى میں آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اس آیت کریمہ میں دو جملے ہیں، لیس کمثلہ شیء، اس میں نفی ہے، لیس اللہ تعالیٰ جیسے کوئی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے مشابہت کوئی چیز کر ہی نہیں سکتی. وہ السمیع البصیر، یہ دوسرا جملہ ہے جس میں اثبات اور اقرار ہے، اور وہ سمیع ہے، سننے والا ہے، بصیر ہے، دیکھنے والا ہے. یہ بنیاد ہے توحید اسماء و صفات کی. ہمارا ایمان ہے، رسول و جماعت کا ایمان ہے کہ ہر وہ نام اور صفت جسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے قرآن مجید میں، اور جسے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے صحیح حدیث میں، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے ان چار شرطوں کے ساتھ. ان چار شرطوں پہ ذرا غور کریں اور اچھی طرح سمجھ لیں. پہلی شرط ہے بغیر تعطیل، یعنی بغیر انکار کرنے کے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں بغیر انکار کرنے کے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بل یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں. اور دوسری آیت میں سورت صاد آیت 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابلیس سے مخاطب ہو کر، اے ابلیس تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا آدم کو جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، تعطیل یعنی انکار نہیں کریں گے. دوسری شرط ہے تحریف کی، تحریف نہیں کریں گے. اور تحریف کہتے ہیں کسی لفظ کو اس کے اصل معنی سے دور کر کے کوئی اور نئے معنی کی بنیاد پر بیان کرنا جو حقیقت سے بالکل دور ہو. اور یہاں پر بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے مراد طاقت ہے یا قدرت ہے، اگرچہ عربی زبان میں ہاتھ سے مراد طاقت اور قدرت بھی ہے، لیکن جو اولین معنی، جب بھی کوئی انسان ہاتھ کے تعلق سے کوئی بات سنتا ہے تو فوراً حقیقتاً ہاتھ ذہن میں آتا ہے، اور ہاتھ کا معنی معروف ہے، ہاتھ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے پکڑا جاتا ہے، ہاتھ ہوتا ہے، اور اسی ہاتھ سے انسان دیتا بھی ہے، اور اسی انسان سے انسان کی طاقت بھی، مخلوق کی طاقت بھی موجود ہوتی ہے. تو مخلوقات کے اعتبار سے ہاتھ سے پکڑا بھی جاتا ہے، ہاتھ طاقت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور نعمت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً جو ہاتھ کا معنی ہے وہ معروف اور معلوم ہے. تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہاتھ کا معنی کچھ اور ہے تو پھر اس کے پاس دلیل ہونی چاہیے، اور اس میں کوئی دلیل بھی نہیں ہے جیسا میں آگے بیان کروں گا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ کی صفت ثابت ہے، اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے، ہم انکار نہیں کریں گے اور تحریف بھی نہیں کریں گے. تیسری شرط ہے کیفیت کی. کیفیت کا معنی ہے کسی چیز کی کیفیت کے تعلق سے سوال کرنا کہ وہ کیسی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا ہے کہ میرے دو ہاتھ ہیں، یہ ہرگز نہیں فرمایا کہ وہ کیسے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا تعلق غیب سے ہے، اور جو مغیبات ہوتے ہیں، مغیبات کے تعلق سے صرف ایک ہی طریقے سے ہم بات کر سکتے ہیں، اور وہ ہے وحی. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جس چیز کی ہمیں علم نہیں ہم کہتے ہیں اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا ہے اپنی کتاب میں، قرآن مجید میں، کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ دو ہاتھ ہیں تو کیسے ہاتھ ہیں. اس لیے کیفیت بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو الله احد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل تعلم له سميا، اللہ تعالیٰ فرماتے ليس كمثله شيء، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں لیکن مخلوقات جیسے نہیں ہیں، اور نہ ہی مخلوقات میں سے کسی مخلوق جیسے، یا کیفیت کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے کوئی بھی انسان اللہ کے ہاتھ کی کیفیت بیان کر سکے، یا کسی بھی صفت کی کیفیت بیان سکتے ہیں. کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت کی وہ کیسی ہی بیان نہیں کر سکتا. اور چوتھی شرط ہے بغیر تمثیل کے، بغیر مثلیت اور مشابہت بیان کرنے کے. یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ مخلوق میں سے کسی جیسے نہیں ہے، انسان جیسے بھی نہیں ہیں، نہ انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق جیسے ہیں. اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات جیسے بلند ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے صفات بھی کمال کے صفات ہیں، اور نام بھی اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے نام ہیں. یہ چار شرطیں ہیں رسول و جماعت نے جو بیان کی ہیں اسماء و صفات کے بعد میں. اور یہ بھی جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ دو قسم کی ہیں، ایک ہے صفات ذاتیہ، ذات صفات، اور دوسری قسم ہے صفات فعلیہ، فعلی صفات. صفات ذاتیہ یہ وہ صفات ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، اور ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ ان صفات سے متصف ہیں، اور جن صفات کا تعلق مشیت سے نہیں ہے، چاہت سے نہیں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی زندگی ہے. کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ زندہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، لیکن جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے. یہ صفت جو ہے، یہ صفات جو ہیں، یہ صفات ذاتیہ ہیں، ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ ان صفات سے متصف ہے. یہ صفات اللہ تعالیٰ سے جدا نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ سے الگ نہیں ہو سکتی، کیونکہ کوئی بھی ذات بغیر صفات کے آپ تصور نہیں کر سکتے. ہر ذات کی پہچان اس کی صفات سے ہوتی ہے. یہ صفات ذاتیہ ہیں. صفات ذاتیہ جو ہیں یہ بھی دو قسم کی ہوتی ہیں، صفات ذاتیہ خبریہ اور صفات ذاتیہ معنویہ. صفات ذاتیہ خبریہ یہ وہ صفات ہیں جو ہمیں خبر کے ذریعے، یعنی قرآن اور حدیث کے ذریعے ملی ہیں. اگر یہ خبر نہ ہوتی تو کوئی بھی مسلمان جرت نہ کرتا اور اللہ تعالیٰ کے ایسے صفات کبھی بھی بیان نہ کرتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ، اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں، اللہ تعالیٰ کا قدم. یہ جو صفات ہیں یہ صفات خبریہ ہیں، اور دوسری قسم کی صفات ذاتیہ جو ہیں صفات معنویہ جو معنی کے اعتبار سے بیان کی جاتی ہیں اور جو مخلوق میں مخلوق کے اعتبار سے یہ صفات جب مخلوق میں ہم بیان کرتے تو یہ غیر محسوس صفات ہوتی ہیں جیسا کہ علم ہے علم کو ہم محسوس نہیں کر سکتے علم کو ہم دیکھ نہیں سکتے اور زندگی ہے ارادہ ہے سمع ہے بصر ہے یہ سارے صفات صفات معنویہ ہیں جن کے معنی ہے اور معنی کی بنیاد پر ہم بیان کرتے ہیں جو صفات فعلیہ ہیں یہ وہ صفات ہیں صفات فعلیہ یہ وہ صفات ہیں جن کا تعلق فعل سے ہے ایکشن سے ہے فعل سے ہے اور جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور جب نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ نہیں کرتا تو صفات فعلیہ جو ہیں ان صفات کا تعلق ہے چاہت سے مشیت سے تعلق ہے اور یہ صفات فعلیہ جو ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا نازل ہونا رات کے آخری پہر میں جیسے صحیح حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا حساب کے لیے آنا وَجَاءَ رَبُّكَ وَمَلَكُ صَفًّا صَفًّا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئیں گے یہ صفات فعلیہ ہیں ان کا تعلق فعل سے ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تب اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور جب نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ نہیں کرتا سبحان اللہ یہ صفات فعلیہ ہیں اور رسول جماعت کا یہ عقیدہ ہے ان معاملات میں کہ آمنا وصدقنا ہمارا ایمان ہے اور ہم تصدیق کرتے ہیں ان سارے صفات پر اور اسماء پر اور راستہ اختیار کرتے ہیں سلف صالحین کا صحابہ کرام کا اور تابعین و تابعین کا ان بہترین تین زمانوں کے لوگوں نے جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا الرحمن علی العرش استوى اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے کس نے یہ سوال نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی کیسے ہوا عرش آسمانوں پہ ہے اور سب سے بڑی مخلوق ہے اگر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو سمت لازم آتی ہے اور پھر جگہ بھی لازم آتی ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے تو پھر یہ کس طریقے سے ہم مان لیں جیسے کہ بعض لوگوں نے کہا ہے بہترین زمانے کے لوگوں نے نہیں کہا بعد میں آنے والے لوگوں نے کہا ہے اور اس زمانے میں ان بہترین زمانوں میں جس نے بھی کہا ہے اس کی تردید کی گئی ہے ہمیشہ جہم بن صفوان اور معتزلی جو ہے عمر بن عبید واس بن عطا اور بعد میں آنے والے لوگ جو ان کے راستے پر چلتے آئے جو اپنے عقل کو قرآن اور سنت پر ہمیشہ آگے کرنا چاہتے تھے ان سب لوگوں نے جب انکار کیا تو رسول جماعت نے سختی سے تردید کی ہے اور عقیدے کی کتابوں میں آپ کو یہ سارے کے سارے تفصیل مل جائے گی میں اس وقت صرف اشارے دے رہا ہوں ورنہ جس کو مزید تفصیل چاہیے تو عقیدے کی کتابیں موجود ہیں اور واللہ محفوظ ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا عقیدہ تھا کیا ہم جانتے ہیں امام مالک کا کیا عقیدہ تھا امام شافعی احمد بن حنبل کا کیا عقیدہ تھا ہم نے فقہ تو لے لی ہے ان اماموں سے کیا ان کا عقیدہ بھی لیا ہے کتنی بڑی ناانصافی ہے کہ ایک امام کا ہم فقہ تو لے لیں اور پھر اس کے عقیدے کو ہم چھوڑ دیں اور عقیدہ بنیاد ہے دین کی بنیاد عقیدہ ہے اور پھر عبادات ہے کیونکہ اسلام کے پانچ رکن ہیں سب سے پہلا رکن جو ہے اسلام کا کلمہ شہادت ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ یہ کلمہ شہادت ہے اور یہ دین کی بنیاد ہے اور یہی عقیدہ ہے مسلمانوں کا اور جو باقی چار ارکان ہیں ان کا تعلق عبادات سے ہے تو پہلے عقیدہ ہے بعد میں عبادات ہیں ہم نے عبادات اور فقہ تو لے لی اماموں سے لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ ان اماموں کے عقائد ہم نے کیوں چھوڑے ہیں کیونکہ ہم نے عقل کو آگے کیا ہے کیا اماموں کی عقلیں نہیں تھیں کیا وہ نہیں سمجھتے تھے ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ امام اعظم ہیں ان سے بڑھ کر کوئی امام نہیں دوسری طرف ان اماموں کے عقائد کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ ہم ہمیشہ اپنے عقلوں پر باتوں کو تولتے ہیں جو عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے آج اکثر مسلمانوں کو وہ عقیدہ نہیں ہے جو صحیح عقیدہ ہے جسے ہم سمجھنا چاہیے، چاہے وہ توحید ربوبیت کے تعلق سے ہے، چاہے الوہیت کے تعلق سے ہے، چاہے اسماء صفات کے تعلق سے ہو، آج اکثر مسلمان غلطی پر ہے. اور جب میں یہ بات کروں بعض لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے کہ آپ نے تو اکثر مسلمانوں کو جو ہے نا غلط ثابت کر دیا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اکثر مسلمان غلطی پر ہوں؟ حالات ہمارے سامنے ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. توحید عبادت جو بنیاد ہے توحید کی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے، اپنی کتابیں نازل فرمائی، جنت اور دوزخ کو پیدا کیا، جہاد جیسی عظیم عبادت کو مشروع کیا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہی بنیاد ہے اس کی، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کو اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں. اور آج دیکھتے ہیں، آج اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ آج وہ کون سا مسلمان ملک ہے جس ملک میں کوئی مزار قائم نہ ہو یا جہاں پر قبر پرستی نہ ہوتی ہو. اگر کہیں پہ تو کوئی خلل ہے، یہ خلل کیا ہے؟ بد عقیدگی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جہالت ہے. اور شیاطین الانس والجن دونوں مل کے جو غلط عقائد لوگوں میں رائج کر رہے ہیں، یہی بنیادی وجہ ہے. الغرض، مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو جان لے، اس کا کیا عقیدہ ہے، اور بغیر علم کے یہ ناممکن ہے میرے بھائیو. رسول الجماعت کا طریقہ جو ہے، جسے منہج کہا جاتا ہے، وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ علم کی بنیاد پر دین کو سمجھتے ہیں. بغیر علم کے کشف، ذوق، وجد یا فیوز یا فیوغات سے جو یہاں ہم الفاظ سنتے ہیں، یہ طریقے حسن جماعت کے طریقے نہیں ہیں. صحابہ کرام براہ راست علم حاصل کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، تابعین نے براہ راست علم حاصل کیا صحابہ کرام سے، اتباع التابعین نے براہ راست علم حاصل کیا تابعین سے، اور یہ سلسلہ آج تک بھی جاری ہے. لیکن بعض ایسے لوگ آئے جو کہتے ہیں ہم اپنے اماموں سے، اپنے پیروں سے ہم براہ راست علم حاصل کرتے ہیں دلوں کے ذریعے سے. فلان پیر جو ہے وہ اس کے فیض سے، اس کے فیوزات سے، اس کے جو مرید ہیں ان مریدوں کو جو ہے وہ علم حاصل ہو جاتا ہے، اور ایک دل سے دوسرے دل میں منتقل ہو جاتا ہے. نہیں میرے بھائی، یہ طریقہ جو ہے یہ علم حاصل کرنے کا طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم، علم حاصل کرنے صرف ایک ہی ذریعہ، ایک ہی راستہ، انما حصر ہے، اور وہ ہے علم حاصل کرنے سے. بغیر علم حاصل کرنے کے نہ تو فیوغات کا کوئی راستہ ہے، نہ خوابوں کا کوئی راستہ ہے، نہ کشف، نہ ذوق، نہ وجد، نہ کوئی اور دوسرا یا تیسرا یا چوتھا راستہ ہے. ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے علم حاصل کرنا. اور علم حاصل کیا جاتا ہے اہل علم سے، جو موثوقین ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، جو متقی پرہیزگار ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے صحیح اور سچے اولیاء ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کون ہیں اللہ تعالیٰ کے اولیاء؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اور اہل علم جو ہیں وہ سب سے بڑے اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، کیونکہ علم سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور جتنی انسان زیادہ علم حاصل کرتا ہے اتنی زیادہ خشیت اور ڈر اس عالم کے دل میں، اللہ تعالیٰ کی ڈر اور خشیت پیدا ہوتی ہے. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عباده العلماء، سب سے زیادہ ڈرنے والے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان میں سے وہ علم اہل علم ہیں اور علم والے لوگ ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، اور سلف صالحین کو منہج سمجھنے کی، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں معذرت چاہتا ہوں، میں تھوڑا خطبے سے باہر چلا گیا. ایک بنیادی بات ہے عقیدے کی، غیرت کے تعلق سے پہلے بھی درس خطبہ ہو چکا ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ یہ بنیادی بات، یہ بنیادی پیغام میں پہنچا دوں اس پاک جگہ پر بیٹھ کے. اگر ہم اپنے عقائد کو درست نہیں کریں گے، اور اگر ابھی وقت نہیں ہے تو پھر کب وقت آئے گا؟ ہم سب خاموشی اختیار کریں، اور دنیا کے تعلق سے ہم باتیں کرتے رہیں، یا عبادات کے تعلق سے جو دین کا ایک بااہمیت حصہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے جو دین کا جو حصہ، وہ ہے عقائد جو عبادات پر مقدم ہے، جیسے میں نے ابھی بیان کیا ہے. تو ان عقائد کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور ہر مسلمان کا اولین فرض ہے. غیرت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے صفات فعلیہ میں سے غیرت بھی ہے، جس کی وجہ سے میں نے یہ ایک مقدمے کے طور پر توحید اسماء و صفات پر بات کی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یغار، بے شک اللہ تعالیٰ غیرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے. وان المؤمن یغار، او مؤمن کو بھی غیرت آتی ہے. سبحان اللہ، یہاں پر دیکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غیرت کی صفت اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کر رہے ہیں، ابتداء اللہ تعالیٰ سے کی ہے. ان اللہ یغار وان المؤمن یغار، اور بے شک مؤمن کو بھی غیرت آتی ہے. وغیرت اللہ، اللہ تعالیٰ غیرت کیا ہے؟ ان یأتی المؤمن ما حرم اللہ علیہ، کہ یہ مؤمن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حرمت کو پامال کر دے. محرمات کے ارتکاب کرنے سے، جب یہ مؤمن محرمات کے ارتکاب کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، سود کھاتا ہے، ظلم کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، محرمات کا ارتکاب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے. سبحان اللہ. کیا صحابہ کرام میں سے کسی نے، اور یہ حدیث جو ہے متفق علیہ سے بخاری مسلم کی روایت ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، جن صحابہ نے اس حدیث کو سنا، کیا کسی صحابی نے یہ کہا اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ تو جانتے ہیں کہ انسان کو غیرت تو آتی ہے، ہمیں بھی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو غیرت کیسے آتی ہے، یا کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غیرت آئے؟ آپ جانتے ہیں جب صحابہ اجمعین سوال نہیں کرتے یا سوال نہیں کیا، اس کا معنی کیا ہے کہ اس لفظ کے معنی جو اسے ظاہراً مان لیا، جو غیرت کے معنی ہے اسی کے مطابق اس کو مانا ہے. اگر معنی کچھ اور ہوتا تو سب سے پہلے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے، اور لازمی ہے اگر کوئی لفظ بیان کرنے والا اس کے علاوہ کوئی اور لفظ بیان کرنا چاہتا ہے، یا معنی لفظ استعمال ہوتا ہے معنی کوئی اور اسے مقصود ہوتا ہے، تو ایسے شخص پر لازمی کہ اس معنی مقصود کو بیان کرے. لیکن جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ظاہر کو ویسے ہی چھوڑ دیا، اور صحابہ کرام نے ویسے ہی اس پر تصدیق کی اور ایمان لے کے آئے، تو پھر بعد میں آنے لوگوں کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی محض عقل کی بنیاد پر ایسے احادیث کا رد کر دیں. یہ متفق علیہ حدیث ہے، اس حدیث کا رد کیا جاتا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا صفت ہے، غیرت کی صفت ہے، کہ غیرت تو مخلوق کرتی ہے، جس کی وجہ سے غیرت کا معنی ہے کہ دل میں جلن سے محسوس ہوتی ہے مخلوقات میں، اور پھر انسان کی غیرت جاگ آتی ہے، پھر کوئی ایکشن کرتا ہے، کوئی کام ایسا کرتا ہے جس سے اگلے شخص کو، جس کی وجہ سے غیرت ہوئی، کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے ممکن ہے؟ پھر اللہ کے لیے دل بھی ثابت کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے دل میں جلن بھی ثابت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بھی ثابت کرنا چاہیے، وہ بھی ثابت کرنا چاہیے. میرے بھائیو، محض بدگمانیاں ہیں اور محض قیاس آرائیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے، اسماء و صفات کے تعلق سے ایسی قیاس آرائیاں اور ایسی عقل کی بنیاد پر جو باتیں کی جاتی ہیں ہرگز جائز نہیں ہیں. صحابہ کرام کے راستے کو اپناؤ، سلف صالحین کے راستے کو، یہی اسی میں خیر و برکت ہے. واللہ اس راستے کے علاوہ گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں. گمراہی ہے، شکوک اور شبہات ہیں، حیرت ہے، اس کے سوا کچھ ملنے والا نہیں. اور جن لوگوں نے بھی اسماء و صفات کے باب میں ان صفات کا رد کیا ہے، جیسے کہ اشاعرہ میں سے امام الحرمین، امام الجوینی، امام رازی جو ہیں، جنہوں نے اشعریت کے اصول بنائے ہیں، انہوں نے توبہ کر لی ہے، اپنی وفات سے پہلے توبہ کر لی ہے، اور یہ نصیحت کی ہے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے کہ اللہ کے لیے علم الکلام کے راستے کو چھوڑ دینا، ہم نے اس راستے کی گہرائیوں تک ہم لوگ گئے ہیں، سوائے شکوک اور شبہات ہمیں کچھ ملے نہیں. یہ امام ہیں جو اصول بنا کے گئے مذاہب کے، وہ خود اعتراف کر کے گئے ہیں مرنے سے پہلے، جیسے انہوں نے اپنے اصول لکھے ہیں کتابوں میں اور موجود اور محفوظ ہیں، یہ باطلی محفوظ ہیں. عجب بات دیکھیں کہ آج تک بھی یہ مذاہب اور یہ عقائد موجود ہیں اشعریت اور ماتردیت کے، جبکہ اشعریت کے جو سب سے بڑے امام ہیں جن کی طرف یہ فرقہ منسوب ہے، امام ابو حسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے وفات سے پہلے، باقی کافی عرصے پہلے وفات سے، اس عقیدے سے اپنی برات کا اظہار کیا ہے اور کتاب لکھی ہے الابانہ فی اصول الدیانہ، یہ کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے واضح اپنا عقیدہ بیان کیا ہے اور فرمایا کہ میرا عقیدہ وہی ہے جو امام احمد بن حنبل کا عقیدہ ہے رحمۃ اللہ علیہ. کتاب موجود ہے، آج بھی موجود ہے مارکیٹ میں، لیکن آج بھی تعجب کی بات دیکھیں اشعری آج بھی موجود ہیں، اگرچہ ان کے علماء نے توبہ کر لی ہے، لیکن جب ان لوگوں سے بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ انہوں نے کفر کیا، بعض کہتے ہیں ان سے ثابت نہیں ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ کتابیں گھڑی گئی ہیں بعد میں، اپنی اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں. لیکن یاد رکھیں سچ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے اور خاص طور پہ وفات سے پہلے، واللہ اس سے بڑھ کر کوئی فضل و کرم وہ اس شخص کے لیے ہو بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا کرم کسی شخص کو ہمیشہ کے عذاب سے یا بدعقیدگی سے اللہ تعالیٰ بچا دے، اور ذلت اور رسوائی سے اللہ تعالیٰ سے نجات عطا کر دے، وفات سے پہلے توفیق دے دے توبہ کی، واللہ اس سب سے بڑی سعادت یہ ہے. اور یاد رکھ قیامت کے دن ہم سب نے اپنا اپنا حساب دینے، کوئی امام کسی کا آ کے حساب نہیں دے گا. اگر کسی امام نے توبہ کر لی ہے اپنی غلطیوں کے اعتراف کر کے تو الحمدللہ وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، اپنے اعمال اپنے ساتھ لے کے گیا ہے. تلک امتوں قد خلت لہ ما کسب ولکم ما کسبتم، جو کچھ لے گئے اپنے ساتھ لے گئے ہیں، ہم اپنے اعمال اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، وہ اپنے اعمال کے جواب دے ہیں، اپنے عقائد کے جواب دے ہیں، ہم اپنے اعمال و عقائد کے جواب دے ہیں. جب صحابہ کرام نے سوال نہیں کیا کیفیت کے تعلق سے یا مثلیت کے تعلق سے، تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم بھی وہی راستہ اختیار کریں، ورنہ پھر جس نے بھی سبیل المؤمنین کے راستے کے خلاف کوئی اور راستہ اختیار کیا ہے تو سوائے ذلت اور سوائے عذاب کے اور شکوک اور شبہات اور حیرت کے کچھ ملنے والا نہیں. جب کوئی مومن کسی محرم کا ارتکاب کرتا ہے، کوئی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، وہ میرے بھائیوں سچ بات ہے ہم سب نافرمان ہیں، ہم سے نافرمانی ہو جاتی ہے، ہم گنہگار ہیں، ہم سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کتنا کریم اور عظیم ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے، ابھی انسان وجود میں نہیں آیا، مغرب کی طرف ایک دروازہ پیدا کیا جس کا نام توبہ کا دروازہ رکھ دیا ہے، اور یہ دروازہ انسان کی وجود سے پہلے سے کھلا ہوا ہے. اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں جب قیامت آئے گی، جب سورج مغرب سے نکلے گا تب یہ دروازہ بند ہو جائے گا. کتنی کریم ہے، کتنی رحمان اور رحیم ہے ہمارا رب. اللہ تعالی غیرت آتی ہے ہماری نافرمانیوں پر، لیکن مومن کے ایمان کا یہ تقاضا کہ فوراً توبہ کر لے، اور اللہ تعالیٰ فوراً توبہ قبول فرما لیتا ہے، بشرطیہ کہ سچی توبہ دل سے توبہ ہو. اور سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین رضی اللہ عنہم کہ جب ہم زندگی پہ تھوڑا نظر ڈالتے ہیں تو سب سے زیادہ غیرت مند مسلمانوں میں ایسے صحابہ کرام تھے. سبحان اللہ، سیدنا سعد رضی اللہ عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ معروف صحابی ہوں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سعد بن معاذ کی وفات کی وجہ سے رحمان کا عرش ہل گیا. کیا ایسے لوگ بھی دنیا میں آئے ہیں جن کے مرنے سے اللہ تعالیٰ کا عرش ہل جائے؟ جی ہاں. اور یہ ایک صحابی سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، وسيدنا سعد بن معاذ كتعلق اسم معروف ومشهورتها بل خيرة منته اور صحابہ کرام میں جو ان کو جانتے تھے یہ بھی معروف تھا کہ اگر کسی بیوی کو طلاق دے دیتے تھے سیدنا سعد تو پھر اس عورت سے کوئی شادی کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا, اتنی غیرت سیدنا سعد کی. اگرچہ حق ہے, حلال ہے, متعلقہ عورت جب عدت سے خارج ہو جائے تو اس سے شادی کی جا سکتی ہے, لیکن اتنی غیرت مندی معروف ہے سیدنا سعد کی کہ اس زمانے کے لوگ جو ہیں وہ ان کی متعلقہ بیوی سے شادی کرنے کی ہمت و جرت بھی نہیں کرتے تھے, کہ کہتے تھے سیدنا سعد کی غیرت سے ہمیں ڈر لگتا ہے. سبحان اللہ. جب یہ بات اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی, کیونکہ معاملہ یہ آیا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو دیکھ لے کسی غیر مرد اجنبی کے ساتھ تو پھر اسے اس کے لیے یعنی کوئی شخص تہمت لگاتا ہے, قذف کا مسئلہ آیا کہ ایک عورت تہمت لگاتی ہے, مرد تہمت لگاتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے, تو چار گواہ ضروری ہے. اگر چار گواہ نہیں لے کے آئے تو پھر حد قذف قائم کی جاتی ہے جھوٹے پر. تو معاملہ آیا اگر کوئی شخص بیوی کو دیکھ لے کسی اجنبی کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے, نعوذ باللہ, تو کیا وہ چار گواہ لے کے آئے؟ نہیں, اس کا کیا حل ہے؟ تو جب یہ بات سیدنا سعد نے سنی تو فرمایا, اللہ کی قسم اگر میں کسی اجنبی کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ لیتا تو میں گواہوں کی طرف نہ جاتا, اسے ادھر ہی قتل کر دیتا. یہ بات اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی, یعنی اس بات سے پہنچنے سے پہلے جو مسئلہ ہے وہ وحی کے ذریعے سے نازل ہو گیا. اسے اس کا حل گواہ نہیں ہے. چار گواہ جو ہیں قذف کے لیے, یہ اگر کوئی اجنبی عورت یا مرد کسی اجنبی مرد عورت پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں ان کے لیے حد, یہ حد قذف ہے. میاں بیوی کے معاملے میں ملاعنہ, جو ملاعنہ ہے لعن کرنا ہے اور ایک دوسرے پر یعنی بد دعا کرنی ہے, جو سچا ہے وہ بچ جائے گا, جو جھوٹا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا, جسے قرآن مجید میں اس کی تفصیل آئی ہے. تو یہ آیت پھر نازل ہوئی اور مسئلہ حل ہو گیا. جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ سیدنا سعد کی غیرت کے تعلق سے لوگ باتیں کر رہے ہیں, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اتعجبون من غیرت سعد, کیا تمہیں تعجب ہوتا ہے سعد کی غیرت پر؟ فواللہ, اللہ تعالیٰ کی قسم, لا انا اغیر منہ, میری غیرت سعد غیرت سے زیادہ ہے, واللہ اغیر منی, اللہ تعالی غیرت مجھ سے بھی بڑھ کر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا سبق دے رہے ہیں؟ اب دیکھیں توحید اور عقیدے کی باتیں بار بار کیوں آ رہی ہیں؟ سبحان اللہ, کہ تمہیں تعجب ہوتا ہے سعد کی غیرت پر؟ ارے سعد غیرت میری غیرت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے, اور میری غیرت اللہ تعالی غیرت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تو سب سے زیادہ غیرت والی ذات اس پورے کائنات میں اللہ تعالیٰ کی غیرت ہے. سبحان اللہ. غیرت کی دو قسمیں ہیں مخلوق کے تحت. جب ہم بات کرتے ہیں غیرت کی, اور غیرت کے معنی پہلے بیان کر دیں لغت اور اصطلاح کے اعتبار سے. غیرت جو ہے یہ لفظ مشتق ہے, نکالا گیا ہے تغیر القلب سے, دل کی حالت میں تبدیلی سے یہ لفظ آیا ہے. دل کی حالت تبدیل ہوتی ہے اور اس میں غصہ پیدا ہو جاتا ہے جب کوئی چیز شامل کر دی جاتی ہے کسی کی خصوصیت میں, کوئی چیز شامل باہر سے کر دی جاتی ہے یا اس میں کوئی برابری کا پہلو داخل کر دیا جاتا ہے اس چیز میں جو خاص ہے, خصوصیت ہے اس شخص کی. آپ کی بیوی آپ کی بیوی ہے, آپ کی بیٹیاں آپ کی بیٹیاں ہیں, کوئی باہر سے دیکھنا چاہتا ہے یا ان کو بے پردہ کرنا چاہتا ہے تو غیرت جاگ آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کے لیے خاص ہے, آپ کی خصوصیت ہے, اس خصوصیت میں باہر سے کوئی شخص اس میں داخل ہونا چاہتا ہے اور اس کی وجہ سے دل میں جو تبدیلی پیدا ہوتی ہے, جو غصہ پیدا ہوتا ہے اس کو غیرت کہا جاتا ہے. اور غیرت کی دو قسمیں ہیں اس اعتبار سے، ایک وہ غیرت ہے جو محمود ہے، جو قابل تعریف ہے، قابل تحسین ہے، اور دوسری قسم غیرت کی ہے جو مذموم ہے، جو قابل مذمت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غیرت میں سے ایک غیرت ایسی ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اور جس غیرت کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے وہ ہے جس کی کوئی وجہ ہو، جو کسی وجہ کی بنیاد پہ ہو، اور جس غیرت کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے وہ غیرت جو بلا وجہ ہو، جس میں کوئی وجہ نہ ہو، جو بے بنیاد ہو. تو یہ غیرت کی دو قسمیں ہیں. غیرت کی وجہ جو ہے ہمیشہ گمان کی بنیاد پہ ہوتی ہے، کوئی گمان ہوتا ہے، کوئی شک ہوتا ہے کسی چیز پر، اس شک کی بنیاد پر یہ غیرت جاگ آتی ہے. اگر کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی گمان ہی نہیں ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے، تو پھر یہ غیرت جو ہے اس میں نام کی غیرت باقی بچ جاتی ہے، اور یہ قابل مذمت ہے کیونکہ اس میں شر ہے، کوئی خیر نہیں ہے. یاد رکھیں اس کی مثال دیکھیں. ایک شخص ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، اور اس کی بیوی بھی جانتی ہے، لیکن جب ٹیلی فون پہ کوئی بات ہوتی ہے تو بیوی شک کرتی ہے تم کسی عورت سے بات کر رہے ہو، اس کی غیرت جاگ آتی ہے اور اسے بار بار کوستی رہتی ہے تم کیوں فون پہ زیادہ بات کرتے ہو. یہ جو غیرت ہے یا پھر جگہ پر نہیں، یہ مذموم ہے، یہ غیرت نہیں ہے، یہ محض شیطان کے وسوسے ہیں جن سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں. اور ہاں اس میں اور دوسری قسم کی اس میں، جب کوئی شخص دوسری شادی کر لیتا ہے تو پھر ایک طبع غیرت موجود ہے عورت میں، اس کی طبع میں، اس کی خلق میں یہ غیرت موجود ہے کہ وہ اپنی سوکن سے غیرت کھاتی ہے. لیکن جب یہ حد سے بڑھ جاتی ہے اور اپنی سوکن کو طلاق کے حد تک پہنچ جاتی ہے یا صبح و شام جھگڑے کا باعث بنتی ہے تو یہ مذموم ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے خاوند کو کہ وہ دوسری شادی کرے، تو اللہ تعالیٰ کے حق جو ہے وہ یہ عورت برداشت نہیں کر پا رہی. مسئلہ یہ نہیں کہ اس نے دوسری شادی کی ہے، مسئلہ یہ کہ جو حق اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو دیا ہے یہ اس شخص کو ہضم نہیں کر پا رہے، یہ اس حق کو ہضم نہیں کر پا رہے، وہ سمجھ نہیں پا رہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حق دیا اسے شرعاً اس سے نفرت کرتی ہے. اور یہ یاد رکھیں بڑی خطرناک بات ہے. جو طبع غیرت اسے باقی رکھو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ اچھی ہے، کسی حد تک اپنے دل میں یہ اس کی کافی اچھائیاں بھی ہیں، لیکن جب یہ حد سے بڑھ جاتی ہے اور حد سے خارج ہو جاتی ہے تب مصیبتیں آتی ہیں، تب پھر جھگڑے ہوتے ہیں اور گھر ٹوٹ جاتے ہیں. اللہم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اور جو اس معاملے میں جو قابل تحسین غیرت ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص ہے وہ اجنبی عورتوں سے بات کرتا رہتا ہے، ان کو تاڑتا رہتا ہے، بازار میں جاتا ہے تو اس کی آنکھیں نیچے نہیں ہوتی، وہ صرف تاڑ بازی میں رہا رہتا ہے، اس کی بیوی اس کے بچے اپنے ساتھ ہیں، اس کو شرم نہیں آتی، دوسری کی بیٹی اور بہنوں کو اور بیویوں کو دیکھتا رہتا ہے، اور اگر اس کی بیوی غصہ کھاتی ہے اسے منع کرتی ہے، تو یہ غیرت جو ہے یہ حق قابل تحسین ہے، کیونکہ یہاں پر وہ غلطی کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، یہ اس محض شکوک و شبہات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. تو یہ قابل تحسین غیرت ہے. تو غیرت کی ان دو قسموں کو جاننا بہت ضروری ہے. اور یاد رکھیں جب ہم غیرت کی بات کرتے ہیں تو امہات المؤمنین میں بھی غیرت ہوتی تھی. امہات المؤمنین یاد رکھیں اس دنیا میں سب سے اچھی عورتیں، جو ہمارے لیے ہمارے اپنی ماؤں سے بھی زیادہ عزیز اور پیاری ہیں، جن کا حق ہمارے اوپر بہت زیادہ ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص اختیار کر کے چنا ہے اور اپنے پیار پیغمبر وسلم کی ازواج مطہرات بنا دیا ہے، امہات المؤمنین اور انہم اجمعین. اور جو سب سے زیادہ پیاری بیوی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد محبت کرتے تھے، سبحان اللہ، سب سے زیادہ محبت کرتے تھے بیویوں میں سے، بلکہ سب لوگوں میں سے، مردوں میں سے بھی زیادہ، عورتوں میں سے بھی زیادہ، سیدنا عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ عنہما والصحابہ اجمعین. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک بالکل چھوٹا تھا. جب سجدے میں گئے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو سیدنا عائشہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی ہوئی تھی، تو اپنا ہاتھ آہستہ آہستہ آگے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سر کو پکڑے، بالوں کو محسوس کیا. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں، آپ نے ایسا کیا، کیا تمہارا شیطان جا گیا عائشہ؟ یعنی تم مجھ پہ شک کرتی ہو کہ تمہاری باری میں میں کسی اور بیوی کے پاس جاؤں گا اور ہم بستر کو پھر غسل کر کے آؤں گا. تو سیدنا عائشہ عرض کرتی ہیں، کیا میرے ساتھ شیطان بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جی ہاں، اور ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، جسے قرین کہتے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، دیکھ اب علمی بات دیکھیں، علم، اب ہر معاملے میں علم کی بات، سبحان اللہ. اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جی ہاں، لیکن میرے رب نے میری مدد کی اور وہ مسلمان ہو گیا، سبحان اللہ. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا غیرت کرتی تھیں، لیکن یہ غیرت طبعی غیرت تھی جو ہر بیوی کے دل میں ہوتی ہے، جو حد سے آگے نہیں تھی، حدود کے اندر تھی، شریعت کی حدود کے اندر تھی، سبحان اللہ. بغیرتی کے تعلق سے یاد رکھے، جس انسان کے دل میں غیرت نہیں ہوتی تو وہ شخص، اس شخص کے تعلق سے یاد رکھے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تین ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا. تین ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا. پہلے مدمن الخمر، ایک ہوتا ہے شراب پینے والا، ایک ہوتا ہے شراب ہمیشہ پینے والا، جو ایڈکٹ ہوتا ہے، جو نشے میں غرق ہو جاتا ہے، اسی کے المدمن، چاہے شراب ہو یا کوئی اور نشہ ہو، کوئی بھی نشہ ہو، جو نشے میں غرق ہمیشہ رہتا ہے، جس کا اکثر وقت نشے کے ساتھ گزرتا ہے، اسے کہتے ہیں مدمن الخمر. تو پہلے یہ شخص ہے. دوسرا ہے العاق، والدین کا نافرمان، والدین کو تکلیف پہنچانے والا، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا. اور تیسرا ہے والدیوث، بے غیرت انسان. اور کون ہے یہاں پہ دیوث؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الذی یقر فی اہلہ الخبث، جو اپنی گھر میں، گھر والیوں میں، بیوی میں، اپنی بیٹیوں میں خبث یعنی خباثت پر اقرار کرتا ہے، بدکاری ہے، بے پردگی ہے، جو اس پر خبوش اختیار کرتا ہے، اقرار کرتا رہتا ہے، یہ شخص دیوث ہے، بے غیرت انسان ہے. یہاں پر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ روایت مسلم احمد کی روایت ہے، صحیح روایت، صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جنت حرام ہے، اس کا مقصد ہرگز نہیں کہ یہ لوگ کافر ہیں، کیونکہ جنت حرام کافروں پر ہوتی ہے ہمیشہ کے لیے، جنت حرام تو کافروں پر ہوتی ہے. یہاں پر جو تین قسم کے لوگوں کا ذکر اس حدیث میں ہوا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، کوئی شک بھی نہیں ہے، لیکن کفر نہیں ہے. تو پھر جنت حرام ہوئی ہے، اسے کہتے ہیں وعید کے الفاظ. یہ سخت ترین الفاظ ہوتے ہیں، جس سے سن کر سننے والا جو وہ ڈر جاتا ہے، دہل جاتا ہے، ارے میں ایسا گناہ تو نہیں کر رہا جس پر مجھ پر جنت حرام ہو جائے گی. جیسے کہ خالدین کا لفظ قرآن مجید میں ہے, خالدین فیہا ابدا, جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہتا ہے. تو یہ خالدین, خلود کا لفظ عربی میں, خالد کا لفظ عربی میں, اس کی دو معنی ہیں, ایک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, اور دوسرا معنی ہے لمبے عرصے تک. اگر دیکھ لو دیکھے تو یوں لگے کہ ہمیشہ کے لیے, اور یہاں پر یہی معنی مراد ہے کہ جنت حرام ہے, یعنی جنت میں جائیں گے تو ضرور, لیکن جہنم میں عذاب لمبے سے لمبے عرصے تک ملتا رہے گا. دیکھنے والا یوں سمجھے گا کہ جنت میں داخل کبھی ہوں گے نہیں. یہ معنی کہاں سے لیا؟ تو حدیث میں واضح آیا ہے, یہ حدیث اس میں جنت حرام ہے. تو یہ بات جو میں کر رہا ہوں کہ لمبے عرصے تک کے لیے دیکھنے والا کیوں لگے کہ ہمیشہ جہنم میں ہے اور جنت میں نہیں داخل ہوگا, یہ معنی کہاں سے آیا ہے میرے بھائی؟ یہ کوئی قیاس آرائی نہیں ہے, یہ کوئی میرا فتویٰ نہیں ہے. رسول جماعت کا ایک طریقہ منہج ہے, نصوص خاص طور قرآن اور حدیث کی نصوص ہیں شرعیہ جو ہے, ان کے تعلق سے ایک بڑا خوبصورت قاعدہ ہے کہ ان نصوص کو جمع کرتے ہیں جو ایک ہی موضوع کے تعلق سے ہوتے ہیں. اب موضوع کیا ہے؟ کبیرہ گناہ کرنے والے, ان کو کس حد تک گناہ جو ہے گناہ کس حد تک سزا ملے گی. جب ہم یہ نصوص جمع کرتے ہیں ہمیں دو قسم کے نصوص ملتے ہیں قرآن مجید کی آیات اور حدیث میں. پہلے ایسے الفاظ ہیں جس میں ہمیشہ کا لفظ ہے, اور دوسرے ایسے الفاظ بھی ملتے ہیں جس میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب جہنم سے ہر اس شخص کو نکال دو. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب جہنم سے ہر اس شخص کو نکال دو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان باقی ہے. اب ایک مسلمان ہے, موحد ہے, لیکن نشے میں دھت رہتا ہے, ہمیشہ مدمن ہے خمر پر, تو کیا وہ کافر ہو گیا؟ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان باقی ہے اسے جنت میں داخل کر دو. ایک روایت میں جس کے دل میں ذرے برابر ایمان باقی ہے اسے جنت میں داخل کر دو. تو جب یہ نصوص ہم سامنے رکھتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ یہ جہاں پر منع کرنے کا یا ہمیشہ کا لفظ, خالدین کا لفظ آیا ہے, یا جنت کے حرام کا لفظ آئے کہ جنت حرام ہو گئی ہے, یہ الفاظ یہ وعید کے الفاظ ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یا اللہ تعالیٰ کے پیار پیار وسلم نے بیان فرمائے ہیں تاکہ سننے والا ڈر جائے, دہل جائے, اور اس ان چیزوں سے بالکل دور ہو جائے. اور پھر جب بغیرتی کی بات ہو رہی تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے ہر بغیرتی سے. تو اس کی بعض صورتیں ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہیں, خاص طور پر شادی بیاہ کے معاملات میں. خوشی کے موقع ہوتے ہیں, اور اس دنیا میں, اس تنگ دنیا میں بعض اوقات خوشی نصیب ہوتی ہے, سچ بات ہے یہ, لیکن یہ خوشی جو بعض اوقات شاذ و نادر جو حاصل ہوتی ہے, ان خوشیوں میں ہم کتنی نافرمانیاں کر بیٹھتے ہیں, ہم نے کبھی شاید ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے. اور بغیرتی کی انتہا ہو جاتی ہے بعض اوقات. ابھی مجھے خبر ملی پچھلے ہفتے ایک شادی تھی, واللہ تعجب ہوا مجھے, یعنی عورتوں میں ایک تو عریانیت جو ہوتی ہے, اور جو آج کل لباس آ گئے ہیں, الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی, واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے, کیا یہ لباس مسلمان عورتوں کے لباس ہیں. کہتی ہیں عورتوں میں تو ہم رہتی ہیں, میرے بھائیوں عورت کا ستر عورت کے سامنے وہی ہے جیسے کہ ایک عورت کا ستر کسی اجنبی کے سامنے ہوتا ہے. ایک اجنبی عورت کے سامنے ایسے کپڑے پہنے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ لوگ دیکھیں, کیا دکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو. اور بات یہاں تک کہ نہیں بلکہ بڑھ جاتی ہے, اور یہ کئی مرتبہ سننے کو آیا ہے, اور ابھی ریسنٹلی بھی ایک شادی میں یہ بتایا گیا ہے کہ دولہا اندر آیا, ایک طرح سے دولہا آ رہا ہے, دوسری طرف دلہن آ رہی ہے, ایک دوسرے سے ملے ہیں, عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, بچیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں, اور لوگوں نے مسلمان ہیں غور کریں, ایک دوسرے کو گلے لگایا اور کسنگ کی ہے, لپ کسنگ کی ہے. اس یعنی کیا ہو گیا مسلمانوں کو آج؟ یہ ہماری شادی ہے, یہ ہمارے بیاہ ہیں, کہاں گیا اللہ تعالیٰ کا خوف, کہاں گیا اللہ تعالیٰ کا ڈر؟ یہ خوشی ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے, کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی نعمت ہے, نعمتوں سے اس طریقے سے نعمتوں کا شکر ادا کیا جاتا ہے. اس کی بہنیں بیٹی ہیں, ماں بیٹی خوش ہو رہی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, کیا کہیں ہم؟ اور ایک مرتبہ کئی مرتبہ کہ ہماری عورتیں جب ہم منع کرتے ہیں شادی پہ, کہتے ہیں مولوی جو ہیں بڑی سختی کرنے والے. ایسی شادی پہ نہیں جایا جاتا میرے بھائی, چاہے کچھ بھی ہو, کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہونے دیں. اگر اس وجہ سے ہماری سوچ تنگ ہے, ہماری نظر قاصر ہے تو صحیح, ہم ایسے ہی ہیں. ایسی شادیوں پر جہاں پہ عریانیت ہو, جہاں پر یہ بے غیرتی عام ہو, نہ جایا کریں. واللہ ڈر لگتا ہے کہیں آسمان سے بجلی نہ گر جائے اور جو بھی اس میں موجود ہے سارے کے سارے پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ایسے ادا کیا جاتا ہے, نہ فرمانیوں سے, بے غیرتی سے. اور پھر جو ہمارے یہ تو ان کا معاشرہ ہے, ہمارے معاشرے میں جو نظر آتا ہے, جو لڑکے لڑکے ایک ساتھ ڈانس کر رہے ہیں, وہی کیا ہو رہا ہے؟ یہ شادی ہو رہی ہے, یہ شادی ہوتی ہے. نہیں کہتے ہمارا معاشرہ اچھا, عریانیت نہیں ہوتی. بعض لباس دیکھے کیا ہو گیا, یہ بازو جو ہیں اب ان کو کور کرنا جو ہے وہ تو کہتے ہیں کہ یہ تنگ سوچ والے ہیں, دقیانوس لوگ ہیں. یہ کیا ہوتا ہے اگر بازو لڑکی نکال لیتی ہے تو کیا مشکل ہے اس میں؟ پہلے تو دوپٹہ ہوتا تھا اور پورا صرف چہرہ نظر آتا تھا, بس شادی میں جاتے تھے. پھر آج سے دوپٹہ اترا, عورتوں میں کوئی حرج نہیں, چلو بال عورت دکھاتی عورت کو کوئی حرج نہیں ہے, میک اپ ہو جاتا تھا تھوڑا سا, کوئی مشکل نہیں ہے. پھر میک اپ زیادہ ہو تب بھی کوئی مشکل نہیں, لیکن آہستہ آہستہ جب وہ بے پردگی پر آئے اور آہستہ کپڑے چھوٹے ہوتے گئے اور آہستہ آہستہ پھر گانے بجانے بھی شروع ہوئے, پھر لڑکے بھی آنا شروع ہوئے, پھر اسٹیج بنایا جاتا ہے, ایک ساتھ ڈانس ہوتے ہیں, کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو ہم؟ پھر ہم روتے ہیں, چیختے چلاتے, ہمارے گھر جو ہیں بیٹیوں سے بھرے ہوئے ہیں, رشتے آتے نہیں, رشتے کہاں سے آئیں گے, کہاں سے برکتیں ہوں گی؟ اور پھر آئے دن یہ بھی گلے ہوتے ہیں, یہ بھی شکوے ہوتے ہیں, ارے میری بیٹی خوش نہیں ہے گھر میں, شادی تو ہو گئی بیچاری خوش نہیں ہے, بیچاری روزانہ عذاب میں ہے, اسے بہتر ہمارے گھر میں ہی تھی. جانتے کیوں ہیں؟ بے برکتی اللہ تعالیٰ کا غضب ہے, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. آپ طلاق تو دیکھیں, طلاق عروج تک پہنچ گئے ہمارے معاشرے میں. یہاں پر دیکھیں طلاق کی شرح سالانہ بڑھتی جا رہی ہے. اگر ہمارے معاشرے میں پاکستان انڈیا میں طلاق کو برا مانا جاتا ہے, لیکن اب دیکھیں ہو کیا رہا ہے, واللہ تعجب کی بات ہے. اب تو عام بات ہے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ, ہم سنتے تھے یورپ امریکہ میں, اب ہمارے ملکوں میں مسلمان لڑکے لڑکیاں جو ہیں کہتے ہیں جس کا بوائے فرینڈ نہیں ہے وہ لڑکی جو ادھوری ہے, ناقص ہے, وہ ابھی اس کو سمجھ نہیں آئی, اس میں کوئی نقص موجود ہے. دس تو گالیاں سنتی وہ بیچاری اسکولوں میں, کیوں اس کو بوائے فرینڈ نہیں ہے؟ یہ باتیں سنتے تھے, باہر سے خبر آتی تھی, باہر سے ٹیلی فون آتے تھے, سوال ہوتے تھے. اب آج ہمارے معاشرے میں یہ عذاب نازل ہوا ہے, اور یاد رکھیں ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. بازار میں جاتے ہیں بے پردگی ہے, بازاروں میں بے پردگی ہے, خود گاڑیوں میں بیٹھے ہیں اور عورتیں جا کے بارگیننگ کر رہی ہوتی, ایک ریال چھوڑ دیں, پانچ ریال چھوڑ دیں, پلیز چھوڑ دیں, اللہ کے لیے چھوڑ دیں, پانچ ریال چھوڑ دیں. یہ کیا ہے؟ یاد رکھیں یہ بھی اس میں دیوس میں یہ بھی شامل ہے کہ کوئی شخص کس طریقے سے یہ تصور کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی, اس کی بیٹی, اس کی بیوی, اس کی بیٹی کسی اجنبی مرد کے سامنے جا کے اپنے پردے کو اپنے بے پردہ ہو جائے اور وہ اس سے منت ترلے کرتی رہے صرف 10 روپے 20 روپے چھوڑنے کے لیے؟ کیا طریقہ ہے یہ؟ یہ بھی بے غیرتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں اور ہمارے دلوں میں غیرت کو عام کر دے. واللہ جو گھر بے غیرتی پر قائم ہے, واللہ کوئی سکون نہیں ان گھروں میں. ہم علاج ڈھونڈتے رہتے ہیں, علاج ہمارے ہاتھوں میں ہمارے سامنے ہے, لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے. ہم باہر ڈھونڈتے ہیں, باہر جاتے ہیں, کئی گھر ٹوٹ گئے ہیں, اس بےغیرتی کی بنیاد پر، اس بےغیرتی کی وجہ سے. اور یاد رکھے جب ہم بےغیرتی کی بات کرتے ہیں، بے پردگی اور یہ باتیں کرتے ہیں، جو سب سے بڑی بےغیرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان، جیسے کہ میں نے حدیث اور اپنے اس خطبے کا آغاز کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نافرمان جو ہیں وہ اس سے زیادہ بےغیرت ہیں. اور ان سب سے بڑے بےغیرت جو ہیں وہ ہیں جو شرک کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کے جو حق ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پامال کر دیتے ہیں، وہ سب سے بڑے بےغیرت انسان ہیں. کوئی غیرت دل میں باقی نہیں رہتی. کیسے کوئی تصور کر سکتا ہے؟ بعض لوگ اچھے ہیں ظاہراً، سر پہ پگڑی بھی ہے، داڑھی والے بھی ہیں، اور مکمل پردے میں اپنی عورتوں کو لے کے جاتے ہیں، یہ اچھی بات ہے. لیکن یہی شخص پھر شرک کر رہا ہوتا ہے، یہ غیرت نہیں ہے میرے بھائیوں، کیونکہ یہ سب سے بڑی ناانصافی ہے. اپنی عورتوں کو اس لیے پردہ دیا ہے، مجھے برا لگتا ہے، تاکہ غیر مرد اس کو دیکھے نہیں، اجنبی مرد دیکھے نہیں. یہ اچھی بات ہے، یہ آپ کا حق ہے، آپ اپنے حق کو لیا ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں دیا ہے؟ یہاں پر کیوں ناانصافی ہوئی ہے؟ یہاں پر کیوں ظلم ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمات ان شرک الظلم العظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے. تو یاد رکھیں ہمیں اپنے ترازو سیدھے کرنے چاہیے. جیسے کہ اپنی عورتوں کو پردے میں دیکھنا چاہتے ہیں، ایک پردہ ہمیں بھی اپنے دلوں سے یہ جو پردے یہ اتارنے چاہیے شرک بدعات و خرافات کے، اور اب دل کو پاک کرنا چاہیے. کیونکہ دل جب تک پاک نہیں ہوتا تو پھر، کیونکہ غیرت کا تعلق دل سے ہے، جب تک دل شرک بدعات و خرافات سے پاک نہیں ہوتا تو پھر اس غیرت کا جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، جو صرف عورتوں میں پردے کی حد تک محدود ہو جاتا ہے، اس غیرت کا کوئی فائدہ باقی نہیں رہتا. یاد رکھیں کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کروانے کو کبھی معاف نہیں کرتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا، چاہے وہ پردے والا ہو، چاہے وہ داڑھی والا ہو، چاہے وہ پگڑی والا ہو، کوئی بھی شخص ہو جو اپنا کو سب سے غیرت مند انسان سمجھتا ہے لیکن وہ شرک کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا بے غیرت انسان ہے. اس لیے ہمیں اپنے طرف سیدھے کرنے چاہیے. جیسے کہ ہم اپنی عورتوں میں غیرت مند ہیں، اسی طریقے ہم اپنے عبادات میں ہمیں غیرت مند ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں بھی ہمیں غیرت مند ہونا چاہیے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.